لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ. ہمارے حضرت شیخ العرب والجہ معرض اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں, لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ.
رہتے ہیں میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ, اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ.
باد صبا سے بڑا جہاں اللہ اللہ اللہ.
رہتے ہیں میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ, اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ. رہتے ہیں میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ, اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ. گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ, گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ. لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ, گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ, لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ. باد صبا کے ساتھ, اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ. ہر وقت کا کیف ہے رشک جہاں آؤ, ہر وقت اس کا کیف ہے رشک جہاں آؤ. جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ, ہر وقت اس کا کیف ہے رشک جہاں آؤ. جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ. توبہ خطا کے بعد ضروری ہے دوستو, شامل اگر سے ان کا کرن ہو خطا کے ساتھ. توبہ خطا کے بعد ضروری ہے دوستو, شامل اگر سے ان کا کرن ہو خطا کے ساتھ. اختر بلا خدا کبھی ہو جائے گا ضرور, اختر بلا خدا کبھی ہو جائے گا ضرور. رہتا ہے روز شب جو کسی با خدا کے ساتھ, اختر بلا خدا کبھی ہو جائے گا ضرور. رہتا ہے روز شب جو کسی با خدا کے ساتھ, رہتے ہیں میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ, اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ.
اللہ, موائد حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ میں سے یہ واضح ہے, معاصی کا ترک کرنا, گناہوں کا ترک کرنا, اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ اب سمجھیے کہ وہ تکلیف کیا چیز ہے. اب سمجھیے کہ وہ تکلیف کیا چیز ہے. سو وہ آیت کے ترجمے ہی سے معلوم ہو جائے گا. ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں, چھوڑ دو ظاہری گناہ کو اور باطنی گناہ کو, یعنی ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو. اس سے معلوم ہوا کہ وہ تکلیف کی چیز گناہ ہے. رہا یہ شبہ کہ ہم کو تو گناہ کرنے سے کوئی تکلیف نہیں معلوم ہوتی نہ کبھی کوئی سزا ہوتی ہے، تو سمجھیے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ انہیں کسی کی تکلیف کا پتہ ہی نہیں چلتا، ان کے حواس ہی بگڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ جواب ہے کہ خدا اور رسول کے کلام میں دیکھ لو کہ گناہ سے آخرت میں کیا کیا سزائیں ملیں گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، یعنی جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو آخرت میں بہت جلد سزا ہوگی، تو کیا یہ سزا کوئی معمولی تکلیف ہے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیے اگر دنیا کی کوئی سزا آپ کی سمجھ میں آ جاتی کہ گناہ سے دنیا میں یہ تکلیف پہنچے گی، مثلا وبا اور تعاون پھیلے گا، تو آپ بھی تکلیف سمجھتے ہیں اور گناہ سے ڈر جاتے تو آخرت کی سزا تو اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ دنیا کی تکلیف میں اور آخرت کی تکلیف میں فرق ہے کہ دنیا کی کیسی ہی تکلیف ہو اس میں نفع بھی ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر سر میں درد ہے تو یہ کیسی بڑی بات ہے کہ پیٹ میں نہیں، اگر مال جاتا رہا تو یہ کتنا بڑا نفع ہے کہ آبرو نہیں گئی، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ایک درد کے درد مند ہیں، باپ بیٹے یا دوست وغیرہ تو کیا اس سے تسلی نہیں ہوتی، تو کیا اس سے تسلی نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی ہے، اور اس سے دیکھ کر درد بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ پس دنیا میں ہر تکلیف کے ساتھ کچھ نہ کچھ نفع ضرور ہوتا ہے، اور ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی دنیا میں اسی تکلیف کے اندر اور بہت سے لوگوں کو مبتلا دیکھتا ہے، اور آدمی کی طبیعت اس قسم کی ہے کہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ بعض وقت درد اور تکلیف میں بھی اسے لذت معلوم ہوتی ہے۔ مرگ امبوہ جشن دارد کی بہت سے آدمیوں کے ساتھ مرنا بھی تماشا ہے، چنانچہ لڑائی اور دنگے فساد میں چوٹ لگنے اور مرنے سے خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس مصیبت میں بہت سے بھائی شریک ہیں، بعض وقت اس تکلیف کے دور کرنے کی تدبیریں بھی کر سکتے ہیں، اور ان تدبیروں سے اگر بالکل آرام نہیں ہوتا تو بعض وقت کسی قدر چین ہی پڑ جاتا ہے کہ اگر تکلیف کی شدت بھی ہوتی ہے تو اتنی جتنی کی جس کی سہار ہو سکے، ورنہ ایسی حالت میں نیند کبھی نہ آتی۔ تکلیف میں نیند آنا چین کی علامت ہے، اور اکثر اوقات باتوں میں بھی دل بٹ جاتا ہے۔ غرض دنیا کی تکلیف کی تو یہ حالت ہے، اب آخرت کے عذاب کو دیکھیے کہ اس میں راحت کا نام ہی نہیں، سر سے پاؤں تک تکلیف ہی تکلیف ہوگی، نہ سر کو چین، نہ پیر کو چین، نہ ہاتھ کو۔ اللہم احفظنا۔ ایک شخص جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اس کی بابت حدیث میں آیا ہے کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، مگر تکلیف کی یہ حالت ہوگی کہ اس کا سر نسل دیکھ کے پکتا ہوا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ کوئی عذاب میں نہیں، صاحب وہ تکلیف کیا کچھ کم ہے، اور اگر اب بھی سمجھ میں نہ آیا تو امتحان کے لیے اپنی انگلی آگ کے اندر رکھ کر دیکھ لیجئے، اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ اس عذاب کی کیا حالت ہوگی جو دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ ہے، کیونکہ جب اس آگ میں ایک منٹ بھی انگلی نہیں رکھی جا سکتی تو وہ آگ برسوں تک کیسے برداشت ہوگی، بلکہ اگر تھوڑی ہی مدت تک مثلا ایک ہی دن کی اس میں قید ہو گئی تو اس کی بھی برداشت کیسے ہوگی، خاص کر جبکہ وہ ایک دن بھی 1000 برس کے برابر ہوگا، جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس پر شاید لوگوں کو تعجب ہو، بلکہ عجب نہیں کہ نئی تعلیم پائے ہوئے نوجوانوں کو اس پر ہنسی آئے گی، ایک دن 1000 برس کا کیسا ہوگا، لیکن واقعے میں یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں۔ دیکھو دنیا بھی ارض تسعین زمین کے ایک حصے کا نام ہے، اس میں چھ مہینے کا ایک دن ہوتا ہے، تو جبکہ دنیا میں اتنا بڑا دن موجود ہے تو اگر اس عالم کے ایک دن 1000 برس کے برابر ہو تو کیا تعجب ہے؟ اللہ کیسی مثال دی ہے، کیونکہ ارض تسعین تو اسی جہاں میں ہے، پھر بھی یہاں وہاں میں اتنا بڑا فرق ہے، اور آخرت کا تو جہاں ہی دوسرا ہے، وہاں اگر اس سے زیادہ فرق ہو جائے تو کیا تعجب ہے؟ تو اگر وہاں ایک دن کی بھی سزا ہو گئی تو یہاں سے 1000 برس کی سزا کے برابر ہے، اور شدت اور سختی میں اس سے بھی زیادہ۔ دوسری دنیا میں یہ راحت تھی کہ ہمدرد اور غمخوار موجود تھے، وہاں یہ حالت ہوگی کہ کوئی بھی نہ پوچھے گا، پھر یہ کہ یہاں تو دوسرے کو اپنے سے زیادہ تکلیف میں دیکھ کر تسلی بھی کر لیتا ہے، اور وہاں ہر شخص کو یہی خیال ہوگا کہ مجھ سے زیادہ کوئی تکلیف میں نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیشہ کا عذاب ہوا تو غضب ہی ہے، کیونکہ وہاں کبھی موت بھی نہ آئے گی، بلکہ یہ حالت ہوگی کہ جب پہلی کھال گل کر خراب ہو جائے گی تو فوراً نئی کھال بدل دی جائے گی تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ تو مسلمانوں پر تعجب ہے کہ دنیا کی اتنی ہلکی تکلیف کو تو تکلیف سمجھے اور اتنی بڑی تکلیف پر نظر نہ کرے. یہ جواب تو ان لوگوں کے لیے تھا جن کی سمجھ ٹھیک نہیں کہ ان کو گناہ کی وجہ سے دنیا میں کچھ تکلیف معلوم نہیں ہوتی بلکہ گناہ کر کے مزہ آتا ہے, تو وہ آخرت کی تکلیفیں یاد کر کے گناہ سے ڈریں. اور سمجھ کے درست نہ رہنے کی وجہ اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ کا یہ بھی خالصہ ہے کہ انسان کی سمجھ اور طبیعت کی سلامتی اس سے بالکل برباد ہو جاتی ہے. گناہوں کی وجہ سے طبیعت کی سلامتی اور سمجھ برباد ہو جاتی ہے, لیکن جن لوگوں کو سمجھ اور عقل صحیح ہے ان کے لیے جیسا کہ یہ جواب تھا ایسا ہی ایک جواب اور بھی ہے. وہ یہ کہ گناہ سے دنیا کی تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن ہم اپنی بے تمیزی سے اس تکلیف کو لذت سمجھتے ہیں. میں ابھی اس کو عرض کروں گا لیکن اول ایک مثال عرض کرتا ہوں. مشہور ہے کہ غیر ملک کا ایک وحشی آدمی ہندوستان میں آیا تھا. اتفاق سے آپ ایک حلوائی کی دکان سے گزرے, وہاں گرم گرم حلوا رکھا ہوا تھا. خوشبو سونگ کر طبیعت لرچائی, دام دمڑی کچھ پاس نہ تھے. آپ نے اس میں سے ایک دو ہتھڑ بھر کر حلوا اٹھا لیا اور کھا گئے. حلوائی نے رپورٹ لکھوائی. افسر نے چالان کرنا تو مناسب نہ سمجھا, بس تنبیہ کے لیے یہ حکم دے دیا کہ اس کو گدھے پر سوار کریں اور پیچھے پیچھے لڑکے دفلی بجاتے ہوئے چلیں, اس شکل سے بازار میں گھما کر شہر بدر کریں. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. جب یہ صاحب اپنے ملک کو واپس ہوا تو لوگوں نے ہندوستان کا حال پوچھا. آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان خوب ملک ہے, حلوہ کھانا مفت اور گدھے کی سواری بھی مفت اور لڑکوں کی فوج بھی مفت, دم دم مفت ہے, ہندوستان خوب ملک ہے. تو جیسا اس وقت نے بیوقوفی سے اس ذلت کے سامان کو عزت کا سامان سمجھا تھا, ایسا ہی ہم بھی اپنی تکلیف کے سامان کو لذت کا سامان سمجھتے ہیں. یہ تو مثال تھی مگر میں مثال پر بس نہ کروں گا بلکہ اس کی حقیقت بتلاتا ہوں. غور کیجئے اور غور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے لذت کا سامان سمجھ رکھا ہے کبھی اس سے گزر کر اس کے دوسرے پہلو پر بھی نظر کیجئے, تب آپ کو معلوم ہو کہ یہ ظاہری لذت اصل میں تکلیف ہے. کیونکہ سمجھ کی غلطی کی وجہ سے سمجھ کی غلطی کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس سامان کے مقابل دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا. مشہور قاعدہ ہے کہ ہر چیز کی پہچان اس کی ضد کو دیکھ کر ہوتی ہے. دیکھو جو مینڈک کیچڑ میں رہتا ہو اور اسی میں پیدا ہوا ہو, وہ چونکہ صاف شفاف پانی سے واقف نہیں اس لیے اس کے نزدیک وہ سڑا ہوا کیچڑ ہی صاف و شفاف پانی ہے. لیکن اگر کبھی شفاف پانی پر اس کا گزر ہو جائے اس وقت اس کو کیچڑ کی حقیقت فوراً معلوم ہو جائے گی. اسی طرح ہم نے چونکہ گندی حالت میں ہوش سنبھالا ہے ہم کو اس کی برائی یا اچھائی کی خبر نہیں. امتحان کے لیے یہ کیجئے کہ ایک ہفتے بھر کے لیے گناہ چھوڑ کر دیکھیے اور اپنے دنیاوی کاموں کو کوئی بندوبست کر کے اس زمانے میں تلاوت اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے اور کسی قسم کا گناہ اس زمانے میں نہ کیجئے. صرف ایک ہفتہ ایسا کر لیجئے, اس کے بعد اپنے دل کو دیکھیے کہ کیا حالت ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے قلب میں بہار اور چین پائیں گے اور اس کے بعد گناہوں کی پہلی حالت پر تو آپ خود بخود ہی آ جائیں گے. جب ایک دو دن گناہوں میں گزر چکے ہیں پھر دیکھیے کہ اب دل کی کیا حالت ہے اور اس پہلی حالت سے اس کو ملائیے. خدا کی قسم آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اطمینان تھا اور یہ پریشانی ہے, وہ راحت تھی یہ کلفت ہے, وہ لذت تھی یہ مصیبت ہے. اس وقت آپ کو گناہ کر کے ایسی تکلیف ہوگی جیسے کسی کانٹے کے لگ جانے سے ہوتی ہے. خدا کی قسم جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں اور ان کو گناہ سے ایسا ہی صدمہ ہوتا ہے بلکہ اگر بلا ضرورت گناہگار کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی کم ہمتی سے یہ امتحان بھی نہ کرنا چاہے کیونکہ اس میں بھی چند دن کے لیے نیک فرما بردار بننا پڑتا ہے, تو میں اس سے ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اپنی موجودہ حالت میں ہی غور کر لیجئے کہ آپ کو کبھی اطمینان نصیب ہوتا ہے یا ہر وقت تکلیف اور پریشانی ہی میں گزرتی ہے. ظاہر ہے کہ کبھی نہ کبھی تو راحت اور اطمینان میسر ہوتا ہی ہے. اب غور کر کے دیکھیے کہ وہ اطمینان اور راحت عبادت اور طاعت کے زمانے میں تھا یا گناہ کے وقت. میں یقیناً آپ اقرار کریں گے کہ جس زمانے نے آپ کے دل کو چین تھا اس وقت آپ کسی نیک کام میں ہی لگے ہوئے تھے. اگر اس کا بھی اندازہ نہ ہو سکے تو ایک اور آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس جائیے, اور اللہ والوں سے مراد وہ نہیں جن کے بیوی بچے کچھ بھی نہ ہوں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن کو اصلی محبت صرف خدا سے ہے. اگرچہ بیوی بچے ان کے ہیں تو ایسوں کے پاس جائیے اور دیکھیے کہ مصیبت میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے اور راحت میں کیا حالت ہوتی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مصیبت اور راحت دونوں میں خوش ہیں. کیونکہ ان کا مزاق یہ ہے کہ دوست کی طرف سے جو کچھ بھی اپنے اوپر گزرے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی اپنے اوپر گزرے, وہ بہتری ہی ہے. یا اللہ
چلی نہ رہے تو ہم کھولا نہیں ہے وہ کھولیا ہوا تھا جو یہ کھولنا پڑے گا بند رہنی بند ہی رہنے دے دیتے ہیں کیا فائدہ
وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ عالم او متعلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار دنیا ملعون ہے اور جو چیز دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے مگر ذکر الہی اور وہ اعمال جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور علم دین کے عالم اور علم سیکھنے والے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت کا مفہوم اور معنی اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کے ہیں. پس دنیا ملعون ہے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو چیزیں ذکر سے قریب کرنے والی ہیں مثلا ذکر کرنا انبیاء اور اولیاء اور صلحاء اور اعمال صالحہ اور دنیا کی بے ثباتی وغیرہ کا اور بقدر ضرورت معاش کے حاصل کرنے میں مصروف ہونا اسی طرح دین سیکھنے والے اور سکھانے والے بھی مستثنی ہیں. خلاصہ یہ کہ ذکر حق اور مقدمات ذکر حق مستثنی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں صلاۃ حاجت ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے, پھر دو رکعت نماز ادا کرے, پھر حق تعالیٰ کی ثنا کرے اور درود شریف پڑھے, پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا همّا الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین. ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حلیم و کریم ہے. حلیم وہ ذات ہے جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے, اور کریم وہ ذات ہے جو بغیر استحقاق اور قابلیت کے عطا کر دے. پاک ہے اللہ جو عرش اعظم کا رب ہے. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. اے اللہ, میں سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کے موجبات کا اور آپ کی مغفرت کے ارادوں کا اور ہر نیکی کے مال غنیمت کا اور ہر برائی سے سلامتی کا. ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑیے مگر بخش دیجیے, اور نہ ہمارا کوئی غم باقی رکھیے مگر اس کو دور فرما دیجیے, اور ہماری ہر حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں اس کو پوری کر دیجیے اے ارحم الراحمین. ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سابقین میں آپ کے فضائل ظاہر ہونے میں یہ روایات چل رہی ہیں احادیث مبارکہ کی. پانچویں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تورات نے آپ کی یہ صفت لکھی ہے, اے پیغمبر, ہم نے تم کو بھیجا ہے امت کے حال کا گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور گروہ امیین کی پناہ بنا کر. اس سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم ایک امی جماعت ہیں, آپ میرے بندے اور میرے پیغمبر ہیں, میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. نہ آپ بدخلق ہیں اور نہ سخت مزاج ہیں, نہ بازاروں میں شور مچاتے پھرتے ہیں اور برائی کا بدلہ برائی نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی وفات نہ دیں گے یہاں تک کہ آپ کی برکت سے راہ کج یعنی کفر کو درست یعنی مبدل پر ایمان نہ کر دیں گے کہ لوگ کلمہ پڑھنے لگیں اور یہاں تک کہ اس کلمے کی برکت سے نابینا آنکھوں کو اور ناشنوا کانوں کو اور سربستہ دلوں کو کشادہ نہ کر دیں. مطلب یہ ہے کہ جب تک دین حق خوب اچھی طرح نہ پھیل جائے گا آپ کی وفات نہ ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے فلسطینی بھائیوں کو ہمیشہ تنہائی میں جلوت میں خلوت میں ہر دفعہ یاد رکھنا چاہیے, خوب ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ پاک اہل فلسطین اور اہل غزہ کو غیب سے مدد و نصرت فرما, اللہ ان کو غلبہ عطا فرما, مجاہدین کو غلبہ عطا فرما, اور اللہ معاندین اور دشمنوں کو جن کے مقدر میں بالکل ہدایت نہیں ہے اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے, اے اللہ ان کو دردناک عذاب سے دوچار کر دے, اے اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دے, اے اللہ ان کو ایسی سزا دے کہ ساری قیامت تک کے لیے عبرت بن جائے, اے اللہ ان کو بالکل شکستہ کر دے, آپس میں لڑوا دے اور اے اللہ آپس میں لڑ مر کے وہ ختم ہو جائیں, اور اے اللہ جن کو توفیق اے اللہ کے علم میں ہے اے اللہ ان کو ہدایت دے دے اور ان کو توبہ کی توفیق دے دے اور ایمان سے سرفراز فرما دے. اے اللہ سب کو ایمان سے سرفراز فرما دے, سب کو اہل ایمان بنا دے اور اہل ایمان کو جلد فرما لے, اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ جو مدد و نصرت ہم سے ہو سکتی ہے اللہ وہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اس نے ہمیں کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ خوب ان کے لیے دل سے دعا کرنے کی صبح و شام توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.